ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 308، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی، مورخہ 31/1/2003، موضوع مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت اور ان کے مظالم، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راول پنڈی۔
لا ہادی الا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے میں پیش پیش آپ کے دو چچا تھے، ایک کا نام ابو لہب تھا اور دوسرے کا نام ابو جہل تھا۔ ابو لہب کے بیٹے جو آپ کے داماد تھے، جیسا کہ پچھلے جمعے اس بات کا تذکرہ گزرا کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل رات کی تاریکی میں جنگل سے لکڑیاں اور کانٹے کاٹ کر لانے والی، رات کی تاریکی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے بچھا دینے والی، جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں اسی صورت میں، جہاں اس کے شوہر کی مذمت ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا، جو کچھ اس نے کمایا وہ یہیں رہ گیا۔ اس کی موت طاعون سے ہوئی اور مکے کی وادی میں کوئی اس کے قریب تک نہیں پھٹکتا تھا۔ جب یہ مر گیا، لاٹھیوں سے دھکے دے دے کر اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی گئی۔ سیصلا نارن ذات لہب، دنیا میں اس کی یہ ذلت اور رسوائی ہوئی، قیامت کے دن یہ شولوں بھڑکتی ہوئی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ سیصلا نارن ذات لہب، وہ آگ جس کے شولے اٹھ رہے ہوں گے۔ وامرأته حمالۃ الحطب، اور اس کی وہ بیوی جو لکڑیوں کا گٹھڑ اپنے سر پر اٹھا کر لے کر آتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بھی کھجور کی رسی کا رسا بنا ہوا ہوگا کھجور کے چھال کا پتوں کا اور اس کے گلے میں ہوگا اور یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم رسید ہو جائے گی. جہاں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دیا کرتا تھا یہ, وہاں اس کی بیوی ام جمیل بھی اپنے خاوند کا ساتھ دیا کرتی تھی. ایک موقع پر ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کر لائی, اللہ کے نبی حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے. ابو لہب کی بیوی آ کر کہنے لگی, اے ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اگر وہ عمدہ کلام پیش کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر کلام پیش کر سکتی ہوں. کہنے لگی, مزممن اسینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا. مزمما, مشرکین مکہ آپ کو محمد نہیں کہا کرتے تھے. محمد کا معنی جس کی تعریف کی گئی ہے. والدین نے نام ہی ایسا بچپن میں رکھا. آپ کے دو نام تھے, ایک احمد تھا ایک محمد تھا. آپ کے چند نام ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں, لیکن بیوقوف لوگوں نے نبی کو رب کے برابر بٹھانے کے لیے جیسے رب نے اپنے 99 ناموں کا تذکرہ کیا, احادیث میں 99 نام آئے, ولہ الاسماء الحسنا, اور اللہ کے ناموں کا شمار کرنا ممکن نہیں, ہر اچھا نام میرے رب کا ہے. لیکن احادیث میں 99 ناموں کی فضیلت بیان کی گئی. دوستوں نے بیوقوفی میں جہاں رب کے 99 نام تھے اس کے مقابلے میں نبی کے بھی 99 نام گنوا دیے. یاسین, طہٰ, یہ نبی کے نام نہیں, یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی کو کوئی بھی نہیں جانتا. کیونکہ نبی کو رب کے مقابلے میں بٹھانا تھا, بیوقوفی میں وہ نام ذکر کیے جو بے معنی ہے, جس کے نام جس کے معنی کا کوئی پتہ نہیں. آپ کا نام احمد بھی رکھا گیا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا, وَيَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, اور دوسرے نام کا تذکرہ بھی رب نے کیا, محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کا رسول ہے. محمد کا معنی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی تعریف کی گئی ہے. نام ہی اتنا پیارا ہے اور آپ کا اخلاق ہی اتنا اچھا تھا کہ دوست تو دوست دشمن بھی تعریفیں کیا کرتا تھا. آپ کا چہرہ دیکھ کر آنے والا جو مسلمان نہ ہوا تھا, آپ کا چہرہ دیکھ کر کہا کرتا تھا, یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی دعوت سچی دعوت. ابو لہب کی بیوی آپ کا نام نہ لیتی, نام لینے میں چونکہ نبی کی تعریف ہوتی تھی, کہتی تھی مزممن اسینا, ہم نے مزمم کی نافرمانی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے کہ لوگ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں, میں مزمم نہیں, میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے مشرکین مکہ کی گالیوں کو مجھ سے پھیر دیا ہے, یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں, میں مزمم نہیں, میں محمد ہوں. وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا, ہم نے اس کے معاملے کا انکار کر دیا, اس کی اطاعت نہ کی, اس کی بات نہ مانی. وَدِينَهُ قَلَيْلَا, اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا. نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والی, یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جائے گی. ابو بکر صدیق سے کہنے لگی, تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی, کہا تو ہمارے ساتھی کو کیا کہے گی کہنے لگی تمہارا ساتھی مجھے نظر آ جائے اس کے چہرے پر یہ کنکریاں دے ماروں. واپس پلٹ گئی. اللہ کے نبی سے ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میں اور آپ ساتھ ساتھ تھے، ام جمیل آئی، ام جمیل نے مجھ کو دیکھا آپ کو نہ دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ نے اس کی نظر کو پکڑ لیا تھا. ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے والا، آپ کا چچا، سب سے بڑا دشمن مکے کی وادی میں، حرم میں اللہ کے نبی آئے، آپ نے طواف کیا، پہلے چکر پر اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسی گفتگو کی کہ نبی کے چہرے پر اس کا اثر دیکھا گیا. آپ برداشت کر گئے. دوسرے پھیرے میں بیت اللہ کا چکر لگاتے ہوئے جب نبی اس کے پاس سے گزرے، پھر اس نے ایسی گفتگو کی. دوسرے یا تیسرے پھیرے پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم علیک بالقریش، اللہ یہ قریشی سردار ہیں، ان کو پکڑ لے. پھر آپ نے نام لے لے کر کہا، اللہم علیک ابا جہل، اللہم علیک عتبہ بن ربیعہ و شیبہ بن ربیعہ و ولید بن عقبہ و امیہ بن خلف و عقمہ بن ابی محیط. اللہ کے نبی نے ان سب کا نام لے کر کہا، اللہ قریشیوں کو پکڑ لے، ان میں سے ابو جہل کو پکڑ لے، ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ کو پکڑ لے، ولید ابن عقبہ کو پکڑ لے، امیہ بن خلف کو پکڑ لے، عقبہ بن ابی محیط کو پکڑ لے. عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، جن جن کا نام اللہ کے نبی نے اپنی زبان پر اس دن لیا، میں نے سب کے سب کو بدر کے کنویں میں اندھے منہ پڑے ہوئے دیکھا. رب نے اپنے نبی کی بات سن لی. ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حرم میں آیا. آپ نماز ادا کر رہے تھے. آ کر اللہ کے نبی کو ڈانٹ کر کہنے لگا، میں نے تجھے پہلے بھی منع کیا تھا، اپنی قوم کا چودھری تھا، کہتا تھا مکے کی وادی میں مجھ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے. کہنے لگا میں نے تجھے پہلے بھی منع کیا تھا کہ تو بیت اللہ میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، بیت اللہ میں آ کر اپنی عبادت نہ کیا کر، اور تو نہیں رکتا، اگر آئندہ تو نے اس قسم کی حرکت کی میں تجھے بیت اللہ میں ذلیل کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، اور یہی نہیں کیا، اس کو اس کے گریبان سے پکڑا اور کہا، اولا تیرے لیے یہی موضوع ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے. کہنے لگا محمد مجھ کو دھمکیاں دیتے ہو، سنو تم اور تمہارا پروردگار مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نبی کا دشمن. اور بدر میں قوم کا سردار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، فوج کا سپہ سالار تھا، لائق تو یہی تھا کہ اس کو بھی مسلمانوں کی فوج کا کوئی کمانڈر، کوئی اونچے درجے کا، اس سے لڑائی کرتا اور اس کو قتل کرتا. لیکن اللہ تعالی نے بھی اس کو ذلیل کروایا. معاذ اور معوذ دو نوجوان، جنگ نہ جاننے والے، جنگ سے نہ کھیلنے والے نوجوان. پوچھا چچا عبد الرحمن ابن عوف کہاں ہے ابو جہل؟ کہا ابو جہل کو کیا کہو گے؟ کہا ہم نے سنا ہے یہ ہمارے نبی کو گالیاں نکالتا ہے، ہم نے اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا، اللہ جس دن ہم نے ابو جہل کو دیکھا یا وہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے. چچا بتاؤ تو صحیح. اشارہ کیا کہ وہ ہے تمہارا شکار. جھپتے جیسے باز جھپٹتے ہیں، اور دو نوجوان ابو جہل کو قتل کر کے زمین پر خاک و خون میں تڑپتا ہوا چھوڑ آتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرنے کے قریب ہوا اس کی گردن پر چڑھ گئے، اس کی گردن کاٹنا چاہی، کہا چرواہے بکریوں کے چرانے والے سردار کی گردن کو ذرا لمبا کر کے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے سردار کی گردن، بدبخت مرتے ہوئے بھی غرور اور تکبر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا دوست، ایک دن ابی بن خلف نے عقبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا، قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، اور بدبخت قرآن کی شیرنی، قرآن کی مٹھاس، قرآن کی لطافت، اس کو سننے کے لیے نبی کے پاس ابو جہل بھی آتا، کئی مرتبہ نبی کا قرآن سنتا لیکن ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی ایک دن حرم میں داخل ہوئے، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے سورۃ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ سورۃ نجم کو سننا تھا کہ مشرکین مکہ قرآن سن کر وجد میں آ گئے، اس جیسا کلام انہوں نے سنا نہیں تھا، ہوش و حواس گم ہو گئے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت تلاوت کی، آخر میں یہ آیت بھی تلاوت کی، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور رب کی عبادت کرو۔ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد نبی سجدے میں گر گئے، مشرکین مکہ اپنے ہوش اتنے گم کر بیٹھے کہ جب نبی سجدے میں گئے خود بھی سجدے میں گر گئے، بے خود ہو گئے۔ عقبہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتا قرآن سنتا، ابی بن خلف کو پتہ لگا، اس کو گالیاں دی، گالیاں نہ دی صرف کہا جا جس کے پاس بیٹھ کر قرآن سنا ہے، جس کے ہونٹوں سے نکلتا ہوا تو نے قرآن سنا ہے، جا اس کے چہرے پر تھوک کرا۔ یہ بدبخت گیا، وہ چہرہ جس کے بارے میں رب کہتا ہے قد نرا تکلم وجہک فی السماء، اے اللہ کے نبی تو اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اس لیے اٹھاتا ہے کہ کب ہمارا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف مقرر ہو۔ فولو وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے نبی جب تو اپنے چہرے کو بیت اللہ کی تبدیلی کے لیے، قبلے کی تبدیلی کے لیے آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، ہم تیرے چہرے کو اوپر اٹھتا ہوا خود دیکھتے ہیں، جا اس چہرے پر تھوک کر آ جس چہرے کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا۔ یہ بدبخت گیا اور نبی کے چہرے پر تھوک آیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص مسلمان ہوئے، ساتھی کہنے لگے کوئی واقعہ ایسا بتلاؤ کہ اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی ہو لیکن تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ تکلیف ہو۔ کہا میں ایک دن موجود تھا، یہی عقبہ بدبخت آیا، اس نے نبی کی چادر گلے کے قریب سے پکڑ لی اور اس کو بل دینے شروع کیے، اتنے بل دیے کہ نبی کا گلا گھٹ گیا اور گلے گھٹنے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں باہر آنے کو ہوئی۔ ایک چیخ سنی گئی اور جس چیخ کو ابو بکر نے سنا، کہا جاؤ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، روتے ہوئے عقبہ کو دھکا دے کر کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو
تم میرے اس ساتھی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ ایک رب کو ماننے والا ہے؟ لوگوں نے نبی کو تو چھوڑ دیا، ابو بکر پر پل پڑے، اتنا مارا، آپ کے بالوں کی چار مینگیاں، ابو بکر کی بیٹیاں بیان کرتی ہیں کہ جب ابو بکر پٹ کر آئے، ابو بکر کے سر کے جس بال کو ہم ہاتھ لگاتے، جس مینڈی کو ہاتھ لگاتے، وہی مینڈی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سجدے میں گئے، ابو جہل نے غالباً اسی عقبہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا لاؤ۔ نبی سجدے میں گئے، بدبختوں نے اوجڑی نبی کی کمر پر رکھ دی۔ ہمیں دین کا کیا دکھ ہے، کیا احساس ہے ہمیں توحید و سنت کے مٹ جانے پر؟ کتنا تڑپتے ہیں ہم، کتنا دل کٹتا ہے، کتنے بے چین ہوتے ہیں؟ 1% بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ جس کے لٹنے پر رات کو نیند نہیں آتی، دن کا چین اڑتا ہے، وہ جس کو اللہ کے نبی نے، جس کے چاہنے والوں کو اللہ کے نبی نے کتے کہا ہے۔ ہماری دنیا لٹ جائے، رات کی نیند اڑ گئی، دن کا چین اڑ گیا، رب کی توحید و سنت مٹ جائے، نبی کی سنت مٹے، رب کی توحید بگڑے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم نے کمائی نہیں، مال ہمارا کمایا ہوا۔ اگر ہم نے دین کمایا ہوتا، اس کے مٹنے پر، اس کے لٹنے پر ہمیں دکھ ہوتا۔ چونکہ دین ہم نے کمایا نہیں، انہوں نے کمایا۔ عبداللہ ابن مسعود کی آنکھوں میں آنسو، کہا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ نبی اوجڑی کے بوجھ تلے دبے ہوئے، ایمان تو نہ چکا تھا، ایمان کو ظاہر نہ کیا تھا، لیکن مجھ میں اتنی قوت اور طاقت نہ تھی کہ مشرکین مکہ کو ان کا مقابلہ کرتے ہوئے نبی کی کمر سے وہ اوجڑی اٹھاتا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ کو اطلاع دی، وہ اپنے گھر سے آئی، نبی کی کمر سے اوجڑی اٹھائی، اللہ کے نبی نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ مشرقین مکہ کو حضرت فاطمہ نے گالیاں دی اور نبی نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابو جہل ایک دن کہنے لگا، مشرقین مکہ ان کے سردار ابو جہل سے کہنے لگے کہ تمہارے سامنے یہ محمد اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ہاں میں رکھتا ہوں۔ کہا پھر اس کا کچھ سوچا ہے؟ کہا ہاں سوچا ہے۔ کہا اگر یہ میرے سامنے آئندہ سر سجدے میں رکھے گا، اس کی گردن رول لے لوں گا، اس کا چہرہ مٹی میں تباہ کر دوں گا، چہرہ خاک آلود کر دوں گا اور اس کی گردن کو توڑ دوں گا۔ نبی سجدے میں گئے، اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہنے لگے سبحان ربی الاعلی۔ ابو جہل نبی کی گردن روندنے کے لیے، چہرہ خاک میں ملانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، نبی کے قریب پہنچا، واپس اپنے قدموں پر پلٹا۔ سردار پوچھنے لگے ابو جہل تو تو نبی کی گردن روندنے جا رہا تھا۔ کہا میں نے آگ دیکھی، ہولناک منظر دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ابو جہل میرے قریب آتا، فرشتے اس کو اچک لیتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اور ایک موقع پر نبی کے سر کو پتھر سے کچلنے کے لیے پچھے پھر ساتھ لے کر آیا. نبی سجدے میں گئے پتھر سے کچلنے کے لیے, نبی کے قریب پہنچا واپس پلٹا, اتنا ڈرا ہوا کہ پتھر اس کے ہاتھوں سے چمٹ کر رہ گیا, پتھر کو گرانا بھول گیا. کہا کیا تھا؟ کہا میں نے ایک اونٹ دیکھا, اس کی اتنی بڑی کھوپڑی تھی, اتنے بڑے بڑے دانت تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا خطرناک اونٹ نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جبریل تھا, اگر ابو جہل میرے قریب آتا زندہ بچ کر نہ جاتا. نبی پر ظلم کرنے والے, نبی اپنے چولہے پر کسی کے چولہے پر نہیں, اپنے چولہے پر ہڈیاں رکھتے, بکری کی بچہ دانی اٹھا کر تاک کر ایسی مارتے کہ ہنڈیا کے بیچ میں گرتی. اللہ کے نبی وہ گندگی اٹھا کر لاٹھی پر اپنے دروازے پر آتے اور کہتے اے قریشیو یہ کیسی ہمسائیگی ہے, ہمسائے کے یہی حقوق ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نماز پڑھنے لگتے, یہ نبی پر گندگی پھینک دیتے. آپ نے رب کی عبادت کے لیے ایک گھروندہ بنا لیا کہ ظالم کھلی فضا لے, بیت اللہ میں بھی نماز نہ پڑھنے دے اور اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی نماز نہ پڑھنے دیں. مجبور ہو کر ایک چھت بنائی, گھروندہ بنایا, اس میں اللہ کے نبی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ ظلم اور زیادتیاں محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کی جاتی. کہیں بلال کو تپتے ہوئے ریگستان میں گھسیٹا جاتا, کہیں خواب کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا, کہیں عمار ابن یاسر اور ان کے باپ اور ان کی ماں کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا. عمار ابن یاسر کے والد ان کا ظلم برداشت کرتے کرتے فوت ہو گئے. عمار کی والدہ ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دی. یہ اسلام میں پہلی شہیدہ تھی جو اسلام پر قربان ہوئی. صحابہ مجبور ہو گئے, ایسے ہی مجبور ہو گئے جیسے اصحاب کہف مجبور ہوئے تھے کہ جن کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. ایک اور بدبخت اخنس بن شریک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا. اللہ تعالی نے سب سے زیادہ مذمت قرآن میں اس کی ہے. ابو جہل کی, ابو لہب کی, اور مشرکین مکہ کی مذمت کی, لیکن اللہ تعالی نے سب سے زیادہ مذمت قرآن میں اس اخلص کی ہے. فرمایا ولا تطے کل حلاف مہین, اے اللہ کے نبی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل شخص اس کی بات نہ ماننا. حماز مشاء بن امین, لعنتان کرنے والا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنتان کرنے والا ایک امیہ بھی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا, آپ پر لعنتان کرتا, آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کی برائیاں بیان کرتا. اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا. وَإِنٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بربادی اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لان تان کرتا ہے, برائیاں کرتا ہے, خاص کر میرے نبی محمد الرسول اللہ کی. اخنس کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا حماز مشاء بن امین, لان تان کرنے والا, غیبت کرنے والا, چغل خوری کرنے والا, مناع للخیر معتد اثیم, بھلائی کے کاموں سے روکنے والا, حد سے گزرنے والا اور بدکار, اتل بعد ذلك ذلیم, فرمایا بد عمل بھی ہے بعد ذلك ذلیم اور حرامی بھی ہے. جب اس کی مذمت قرآن میں ہوئی اپنی ماں کے پاس گیا, کہا ماں جانتا ہوں جو بات یہ محمد کہتا ہے اس کی بات بالکل سچی ہے, میں مانتا ہوں کہ اس نے کہا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، میں مانتا ہوں، میں قسمیں بھی کھاتا ہوں اور ذلیل بھی آدمی ہوں، اے ماں میں مانتا ہوں کہ مجھے حمازٍ مشاءٍ بنمیم، مجھے کہا گیا کہ یہ لعنتان کرنے والا، ماں مجھے کہا گیا یہ برائیاں کرنے والا، لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے گفتگو کرنے والا، ماں میں برائیاں بھی کرتا ہوں، لعنتان بھی کرتا ہوں، چغل خوری کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، مناع للخیر برائی کے کام کی طرف لاتا ہوں، بیت اللہ کی بربادی کے سبب، مسجدوں کی بربادی کے سبب، لوگوں کو بھلائی کے کاموں سے روکنے والے اور برائیوں کی طرف دعوت دینے والے، کہا مناع للخیر معتد اثیم، اے ماں لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکتا بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں گناہگار بھی ہوں، زیادتیاں کرنے والا بھی ہوں، حد سے گزرا ہوا بھی ہوں، اتل بعد ذالک ظلیم، اے ماں میں بدعمل بھی ہوں، لیکن مجھے یہ بتا جو محمد نے یہ کہا ہے کہ بعد ذالک ظلیم یہ حلالی نہیں حرامی ہے، با اس حقیقت سے پردہ تو اٹھا، جانتا ہوں کہ محمد سچی بات کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ماں کہنے لگی بیٹا جو برائیاں تجھ میں گنائی تو نے اس کا اعتراف کیا اور جو برائی مجھ میں گنائی گئی میں اس کا بھی اعتراف کرتی ہوں، نبی کو تکالیف دینے والے، صحابہ سے ظلم اور زیادتیاں کرنے والے، توحید و سنت کے قافلے کو روکنے والے، ہر حربہ استعمال کرنے والے، مجبور ہو گئے 18 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر گئے، اس میں نبی کا داماد اللہ کے نبی کی زبان سے کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری سننے والا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھا، اور یہ اکیلا نہیں تھا، نبی کی بیٹی رقیہ جو اس کی بیوی تھی، ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان کے ساتھ نبی کی بیٹی رقیہ بھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہجرت جس کی بڑی تعریف ہے، احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی ہے، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک آدمی نے نبی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، نبی نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ بیعت لے اسلام پر، اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کہا تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچے، کہا اللہ کے نبی عمر گزر گئی بتوں کو پوجتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، ڈاکے ڈالتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، عمر کے آخری حصے میں آ پہنچا ہوں اور آپ کی بات سچی مان کر، اسلام کو سچا جان کر میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی مجھے کیا فائدہ ہوگا، ایک طرف میری پوری زندگی اور دوسری طرف میری زندگی کے چند سال، چند مہینے، چند لمحات، مجھے کیا فائدہ، دین بدل کر بھی، آبا اجداد کا دین چھوڑ کر بھی، پھر بھی اگر میں نے پچھلی زندگی کی وجہ سے، پچھلا گناہوں کی وجہ سے، اگر اللہ کے نبی میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں برادری کو کیوں ناراض کروں، برادری بڑی اچھی لگتی ہے، برادری ازم آج کے دور کی گندگی نہیں، یہ پرانے زمانے کی گندگی ہے جس کو لوگوں نے اپنے سینوں سے لگایا ہوا ہے، جس بت کو پوجنے کے لیے اپنے اپنے علاقے میں اس قسم کے کام کر رکھے ہیں کہ توحید مانی رب کی، لا الہ الا اللہ پڑھو، قبروں کو چھوڑو، غیر اللہ سے ماننا ترک کیا، لیکن برادری ازم کا یہ بت اپنی بغل میں اب بھی چھپائے بیٹھے ہیں، کہا برادری کو ناراض کر کے، برادری کو چھوڑ کر، آبا اجداد کے دین کو ترک کر کے کیا فائدہ، اگر پھر بھی جہنم میں جانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اے اسلام لانے والے اللہ نے اسلام کی حیثیت ہی یہ بیان کر دی کہ جو اسلام لائے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا. سارے گناہوں کو ہی نہ مٹائے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا تاکہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نئی نہ بھی ہوئی, پچھلی برائیاں جو نیکیوں میں بدل دی گئی وہی اتنی کافی ہوں گی جو اس کو جنت میں لے جائیں گی. اسی موقع پر کہا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا, اسی طرح ہجرت بھی پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا, اپنی سرزمین کو چھوڑا, ہجرت کی. ابراہیم اور لوط کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہلا قافلہ ہے جو رب کے لیے, رب کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر, اپنی سرزمین کو چھوڑ کر جا رہا. ہجرت کر گئے, پتہ لگا جب سورۃ النجم کی تلاوت ہوئی مشرکین مکہ نے سجدہ کیا, ہجرت کر جانے والوں کو اطلاع ملی, کہا سب مسلمان ہو گئے ہیں, یہ واپس پلٹ کر آئے. جب پہنچے ایک میل دور مکے سے پتہ لگا جھوٹ ہے, کچھ واپس پلٹ گئے, کچھ پناہ لے کر آئے, لیکن ظلم کا بازار پھر گرم ہوا, دوبارہ ہجرت کر گئے. 82 آدمی اور 19 عورتیں اس قافلے کے ساتھ تھیں رب کی رضا کے لیے, اپنا دین بچانے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بے نمازی کو گھسیٹ کر گڑھے میں پھینکنے کا بیان کیا اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا کسی امام کا قول ہے؟ بے نمازی کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بے نماز ہے وہ مسلمان نہیں. بین الشرک والرجل ترک الصلاۃ, بین الکفر والرجل ترک الصلاۃ. آپ نے فرمایا شرک اور کفر کے درمیان نماز ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں. جب وہ مسلمان نہیں تو نماز جنازہ تو مسلمان کے لیے ہوتا ہے, کسی کو غسل دینا یہ مسلمان کے لیے ہے, کفن دینا یہ مسلمان کے لیے ہے. اور جو مسلمان نہیں ہے, محدثین نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو مسلمان نہیں نہ اس پر جنازہ پڑھایا جائے, جیسا کہ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین میں بھی ہے کہ نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, نہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے, نہ ان کو کفن دیا جائے, نہ ان کے لیے قبر کھودی جائے. ان کو ایک گڑھے میں گڑھا کھود کر, کھینچ کر, گھسیٹ کر مٹی ڈال دی جائے تاکہ اس کی لاش سے لوگ تنگ نہ ہوں, صرف یہ وجہ ہے. بعض اہل حدیث علماء کا کہنا ہے بے نمازی اور مشرک کے نماز جنازہ میں اہل علم حضرات شریک نہیں ہو سکتے, جبکہ عام آدمی کی شرکت پر کوئی پابندی نہیں. یہ کسی اہل حدیث عالم کا قول نہیں کہ بے نمازی کی نماز جنازہ عالم نہ پڑھے جاہل پڑھ لے, یہ کسی کا قول نہیں. اللہ قرآن میں اپنے نبی کو بھی منع کرتا ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کے لیے بھی جائز نہیں اور مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ یہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ لوگ مشرک ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, کافر ہیں نماز نہیں پڑھتے, مسلمان نہیں ہیں, اس لیے ان کے لیے نماز جنازہ نہ عالم پڑھے اور نہ کوئی عام آدمی پڑھے. کیا جوتا پہن کر اور بغیر وضو قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ہاں کی جا سکتی ہے. کیا قبلہ رخ پاؤں کر کے لیٹا جا سکتا ہے؟ شریعت میں اللہ کے نبی نے یہ تو منع فرمایا کہ قبلے کی طرف تھوکو نہیں، اگر راستے میں سامنے کوئی دیوار آڑ نہ ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ پیشاب کرو نہ پیٹ کر کے پیشاب کرو، قضاء حاجت نہ منہ کر کے اور نہ پیٹ کر کے، بلکہ مخالف سمت میں اگر آڑ ہے تو کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ منع نہیں فرمایا کہ قبلے کی طرف پاؤں بھی نہ کرو. جب شریعت نے منع نہیں کیا اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں شریعت کا مسئلہ بنانے والے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا بھی منع ہے، اس لیے جب اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا تو یہ جائز ہے. قربانی کے جانوروں کی کھالوں کا شرعی طور پر حقدار کون لوگ ہیں؟ آج کل جہادی تنظیمیں، ہسپتال، مختلف دینی جماعتیں اور ادارے کھالے جمع کرتے ہیں، ایسا کرنا کہاں تک جائز ہے؟ قربانی کی کھالوں کے اصل مستحق وہ افراد ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مالدار نہیں ہیں، گزارا مشکل سے ہوتا ہے، ان کو یہ کھالیں دی جائیں. اور دین کے کاموں میں بھی کھالیں دی جا سکتی ہیں، کسی مدرسے میں لگائی جا سکتی ہیں. جہادی تنظیمیں چونکہ آئی ایس آئی ایجنسی ہیں جس کے تحت لڑ رہی ہیں اور ان کا کھیل ہے جو کھیل رہی ہیں، جب چاہتی ہے یہ ایجنسی بارڈر پر روک دیتی ہے نہیں جا سکتے ہو، اور جب چاہتی ہے کھول دیتی ہے. یہ کھیل ان کے ہاتھوں میں کھیلا جا رہا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بچا جائے. اور یہاں ہم نے بھی جو ساتھی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، جمعے کے بعد وہ تشریف رکھیں، اپنے اپنے علاقوں سے قربانی کی کھالیں اکٹھے کریں تاکہ مستحق افراد تک یہ کھالیں پہنچائی جا سکیں. قربانی کی گوشت تقسیم کرنے کا شرعی اور سنت طریقہ کیا ہے؟ شرعی اور سنت طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلوا وادخروا، کھاؤ اور اس کو ذخیرہ بھی کرو. آپ اس کو فریض بھی کر سکتے ہیں، آپ سارے کا سارا بانٹ بھی سکتے ہیں. ابتدائے اسلام میں جب غربت زیادہ تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کوئی شخص قربانی کا گوشت نہ رکھے، تقسیم کر دے. اور جب قربانیاں زیادہ ہو گئی، مسلمانوں میں مال زیادہ آ گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلوا وادخروا، اب پہلا حکم منسوخ ہے، اب اس کو کھاؤ بھی اور اگر اس کو ذخیرہ کرنا چاہو تو کر بھی سکتے ہو. جو یہ طریقہ بنایا گیا ہے کہ 3 حصے کر دو، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک مسکینوں کا، یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے. چاہو تو سارا مسکینوں کو دے دو، چاہو تو سارا کھا لو، یہ حالات پر مبنی ہے. آپ دیکھیں کہ اپنے ارد گرد غریب لوگ جو قربانیاں نہیں کر سکے ہیں ان کے گھر میں پہنچائیں. اور جو یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ آپ امیر آدمی کے گھر گوشت بھیج رہے ہیں، وہ آپ کے گھر بھیج رہا ہے، اس کا فائدہ کیا جب اس نے خود قربانی کی ہوئی ہے؟ گوشت اس کے گھر بھیجے جو آپ کے گھر واپس نہ بھیجے، غریب آدمی جو مستحق ہے. یہ طریقہ ہے قربانی کی کھالوں کا. اعلان یہ ہے کہ اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ کو قربانی کی کھالیں پہنچائی جائیں تاکہ مستحق لوگوں تک یہ رقم پہنچ سکے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.